أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد. آج کا ہمارا موضوع کچھ محرم اور آزاداری کے حوالے سے ہے، اور اس میں اہمیت آزاداری اور بعض روایات کو بیان کیا جائے گا، چونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں شاید آپ کا دنیا کا امتحان ہو. صحیح، تو خیر آخرت کے امتحان کے تو خیر بات کی بات ہے، تو اس لیے جو ہے وہ محرم چونکہ نزدیک ہوگا، اس حوالے سے آزاداری کے حوالے سے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، اور انشاءاللہ کہ جو اعمال محرم کے حوالے سے ہیں اگر ہم کچھ بیان کر سکے تو انشاءاللہ آج کے دن بیان کر دیا جائے گا. آزاداری کے اہمیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات، ظاہر ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے حجت ہے. قرآن مجید کی مختلف آیات میں متعدد جگہ پر پروردگار نے مختلف انبیاء و اولیاء و اوصیاء و ان کا ذکر کیا ہے، ان کو اچھے ناموں سے یاد کیا ہے اور ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اسی طرح سے بعض جگہوں پر اسی قرآن میں پروردگار نے بعض انبیاء کے بعض واقعات کو مومنین سے کہا یہ ہے کہ ان کو یاد رکھو. یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ایک خاص وجہ ہوگی کہ پروردگار نے ان کو یاد کرنے کا حکم دیا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء و انبیاء و اوصیاء میں اگر کوئی خاص واقعہ رونما ہو کہ جس میں انسان کی خود فلاح ہو، بہبود ہو، اصلاح ہو، ان کو یاد کرنا یہ ایک پروردگار کا حکم بھی ہے اور قرآن کی ایک روش بھی ہے. اسی لیے واقعہ کربلا کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بھی انسان کو ہر سال یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، چونکہ بافضیلت ترین واقعہ اور حادثہ کربلا ہے. اور یاد منانے کے مختلف علاقوں میں مختلف انداز ہوتے ہیں، جسے ہم کلی طور پہ آزاداری کہہ سکتے ہیں. آزاداری کرنا امام حسین پر، کربلا کے شہیدوں پر بہت زیادہ تاکید کی گئی، حتیٰ ان کی اپنی زندگی میں آدم سے لے کر خاتم تک اور جناب زہرا سے لے کر اور ہمارے تمام آئمہ نے ان کے حوالے سے آزاداری کی. آیت اللہ عظمیٰ بہجت یہ فرماتے تھے کہ سید و شہدہ پر گریا از تمام یعنی تمام مستحبات سے افضل ہے، بلکہ نماز شب سے افضل ہے. آگے فرماتے ہیں یہ کہ کیونکہ نماز شب ایک جسمی حالت ہے، لیکن سید الشہداء پر گریا ایک روحی حالت ہے. اور یہ امام حسین پر گریا کرنا انسان کو ماورائے طبیعت سے ارتباط دیتی ہے، اسی لیے ان کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے گھر پہ اپنے مجالس ہوا کرتی تھیں اور یہ سب کا استقبال کیا کرتے تھے. اسی طرح سے آیت اللہ کمپانی، یقینی طور پہ آپ نے آیت اللہ کمپانی کا نام سنا ہوگا اور ان کے مختلف واقعات سے آپ آگاہ ہوں گی، پیاس کا وہ واقعہ یا تسبیح کے دانوں کا واقعہ جو آیت اللہ کمپانی. آیت اللہ کمپانی کو کمپانی کہا کیوں جاتا ہے؟ آیت اللہ عظمیٰ، آیت اللہ عظمیٰ بہت بڑی شخصیت ہے یہ آیت اللہ کمپانی. یہ جو آپ کے بڑے بڑے عارف و عارف پائے جاتے ہیں اور عرفانی منزلتوں پر فائز ہیں، یہ سارے سارے شاگرد ہیں کس کے؟ آیت اللہ عظمیٰ کمپانی کے. آیت اللہ عظمیٰ کمپانی کو کمپانی کہا ہے، کمپنی سے ہے یہ کمپانی اصل میں. آیت اللہ عظمیٰ کمپانی کو کمپانی کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کے والد عراق کے بہترین بزنس مین ہوا کرتے تھے، بہت بڑے اور بہت امیر ترین شخصیت میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. ان کی عراق کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ مختلف قسم کی کمپنیاں تھیں، مختلف چیزوں کی، حتیٰ کہ جس وقت انہوں نے فرمائش کی ہے اپنے والد سے کہ میں حوض علمیہ نجف میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت عراق کے اندر، اس وقت عراق کے اندر ریلوے کا کوئی سسٹم نظام نہیں تھا. جب انہوں نے فرمائش کی تو ان کے والد نے اپنے خرچے کے اوپر بغداد سے نجف تک کے لیے ایک خاص ریلوے کا نظام بنایا اور ان آیت اللہ کمپانی کے لیے ایک خاص ٹرین چلائی گئی کہ جس میں یہ روزانہ جاتے تھے نجف بغداد سے اور رات میں اسی ٹرین کے ذریعے سے واپس آتے تھے. آپ اندازہ کر لیں ان کے والد کی دولت کا کہ کتنے امیر تھے اور کیسی شخصیت تھی ان کی. ان کمپنیوں کی وجہ سے ان کو نام دیا گیا کمپانی. اب ان کے مختلف، مثلا ایک بار یہ جا رہے تھے نجف میں، ہاتھ میں پیاز کا ایک تھیلا تھا، پیاز کا تھیلا جو ہے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پیاز جو ہے پورے جو ہے وہ سڑک پر بکھر گئی. تو یہ پیاز اپنے ہی ہاتھوں سے چھپ کر ایک ایک پیاز کو چنتے رہے، اٹھاتے رہے اور مسکراتے رہے. ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ مسکرا کیوں رہے تھے پیاز اٹھاتے ہوئے، کوئی خاص وجہ؟ کہنا کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کمپانی، تجھے آج لوگ کمپانی کے نام سے جانتے ہیں کہ جس کے باپ نے وہاں سے ٹرین چلائی تھی، اور آج وہی شخص نجف کی ایک سڑک پر بیٹھ کر یہ پیاز چن رہا ہے. یعنی اس حالت پہ پہنچے تھے. خیر، بڑی بافضیلت شخصیت ہے یہ. تو آیت اللہ کمپانی کے لیے یہ جو تحریر کی گئی کتابیں، اس میں ملتا ہے کہ آیت اللہ کمپانی کی ایک خاص عادت تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مجلس میں، جب ان کے گھر پہ، ان کے دفتر میں یا ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی، کبھی بھی بیٹھا نہیں کرتے تھے. اور ان کا ایک مخصوص کام تھا جو شروع سے کرتے رہے. جب ان کے والد کے گھر پہ ہوتی تھی اس وقت بھی یہی کام کرتے تھے، اور اس اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے اس کام کو ترک نہیں کیا. وہ کیا کہ عزاداروں کو ہمیشہ یہ چائے پلاتے تھے، اور جب یہ آیت اللہ عظمیٰ بن گئے اس کے باوجود بھی خادمین ہیں, سب ہیں, لوگ کہتے ہیں آقا آپ بیٹھ جائیے, آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ کہ نہیں, تم چاہتے ہو کہ امام حسین کے عزاداروں کی خدمت میں نہ کروں, اس کا ثواب نہ لوں, یعنی اتنی عظمت ان کی خدمت. ہمیشہ ایک خاص مخصوص جگہ پہ جاتے اور وہاں پہ مجلس میں بیٹھتے اور اس کے بعد جو ہے زائرین کو اور عزاداروں کو چائے پلاتے ہیں. اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ بروجردی, آیت اللہ عظمیٰ بروجردی. اب یہ دیکھیں علماء کے, میں واقعات میں چلے جاؤں گا پھر روایتیں رہ جائیں گی. خیر آیت اللہ بروجردی کی آنکھیں کمزور ہونے لگیں, ابھی مرجعیت کے مقام پر نہیں پہنچے تھے, لیکن کیا وہی خاک لگائے, کس کی خاک؟ عزاداروں کے پیروں کی خاک. بس وہ شفا ہے عزاداروں کے پیروں تلے جو خاک ہے اس میں بھی پروردگار نے شفا دیے. جب عزاداروں کے پیروں کے تلے جو خاک ہے پروردگار اس کو شفا قرار دے رہا ہے, جو اس کی تربت کی مٹی ہے اس میں کتنی شفا ہوگی؟ اسی لیے کہا کہ مٹی پاک ہے, کھانا حرام, لیکن اگر خاک شفا کو کوئی تھوڑا سا خاک شفا کھانا جائز, لیکن کتنی؟ بہت ہی کم مقدار میں, شفا کی نیت سے وہ کھانا جائز. آیت اللہ عظمیٰ عراقی, امام خمینی کے استاد, اور آیت اللہ عظمیٰ عراقی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب یہ روزے عاشور نکلتے تھے اور مختلف انجمنوں میں جا کے شرکت کرتے تھے, سینہ زنی کرتے تھے, راستے میں جتنی بھی سبیلیں آتی تھیں سب سے تھوڑا تھوڑا سا پانی پیتے تھے. آپ آپ یہ پانی کیوں پیتے ہیں؟ اتنی پیاس کہ ہر سبیل کے سامنے سے گزریں گے کہ تھوڑا سا پانی, جس چائے کی سبیل سے گزرے تو تھوڑی سی چائے. نہیں, اس لیے نہیں کہ پیاسا ہوں, اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ پروردگار نے کس کی سبیل کو قبول کیا ہے کہ اس میں شفا قرار دیے. اسی طرح سے دوسرے مراجع کرام اور باقی چیزیں انشاءاللہ مراجع کرام کی بعض اور اگر موقع ملا تو بیان کر دوں گا, اس کو یہیں پہ خلاصہ کر دوں. آئمہ کرام نے کربلا کے واقعے کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی ہے. مثلا مجلس سے عذاب برگزار کرنا, مجلس رکھنا, مجلس کرنا, امام حسین پر گریہ کرنا, امام حسین و شہداء پر گریہ کرنا, حتیٰ شاعروں کو مرثیہ کہنے پر بھی تشویق کی گئی ہے. اب وہ روایتیں میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. اور کربلا کی زیارت کی تاکید. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کربلا کا غم بناتا ہے, خود غم کم سے کم چار اقسام اس کی بیان کی گئی ہیں غم کی. ایک غم مرضی, یعنی ایسا غم کہ جس میں انسان مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس غم کی تو بلکہ مذمت ہے, یعنی کہہ لیں کہ افسردگی کا شکار ہونا کسی کا, یا ڈپریشن کا شکار ہو جا کے مریض ہو جانا, وہ افراد ہمیشہ غمگین رہتے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے غمگین ہیں, باہر جا رہے ہیں غمگین ہیں, شادی یعنی خوشی کی تقریب میں جا رہے ہیں غمگین ہیں. یہ مرض ہے, اس کا علاج کرانا چاہیے, اس کی جو ہے حتی مذمت آئی ہے. ایک طبیعی غم ہے کہ انسان مسائل دنیاوی میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ مختلف مواقعوں پر اس کو غم طاری ہوتا ہے, مذمت نہیں ہے لیکن تعریف بھی نہیں ہے اس کی. یعنی غم طبیعی کی مذمت اگر نہیں آئی تو اس کی تعریف بھی نہیں آئی. ایک غم انسانی ہے یعنی غم فطری. فطرتاً انسان کمال کی طرف جانا چاہتا ہے, نہیں پہنچا, غمگین ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے انسان کی ہمیشہ خواہش یہ ہے کہ وہ جاویدانہ زندگی گزارے, ہمیشہ رہے زندہ, صحت یاب رہے ہمیشہ, لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا, اس کی اس غم منانے کی, اس غم کی نہ مذمت ہے نہ تعریف, کیونکہ یہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ خواہشات رکھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہشات رکھی ہیں, کیا کرے وہ بیچارہ. لیکن ایک غم غم عالی کہلاتا ہے. غم عالی کہ جیسے انسان پروردگار کے جدائی کے خوف میں غم زدہ ہو, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر پروردگار کے تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے غم زدہ ہے, یا پروردگار کے اولیاء اور اوصیاء کے اوپر آنے والی مصیبتوں پر غم زدہ ہے, بس اس غم کی روایات میں تعریف آئی, یہ ہے غم. کیوں؟ اس لیے کہ فکری رشد کا باعث بنتا ہے یہ غم. انسان فکر کرتا ہے, تفکر کرتا ہے, تدبر کرتا ہے اور آگے کی منازل کو طے کرتا ہے, ارتقاء انسانی کا سبب بنتا ہے یہ غم. اور عزاداری یہ شہدائے کربلا اسی عالی غم میں اس کا شمار ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر عزاداری کے حوالے سے آئمہ نے مختلف روایات ہمارے سامنے, مختلف اقوال ان کے ہمارے سامنے آئے, اور صاحب ذخائر الافہام نے ایک روایت نقل کی ہے, اور یہ حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے یہ حدیث حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اور حدیث میں فرق کیا ہے, یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سوال اب میرا ہے. جی, صحیح, فرق کیا ہے؟ یہ تو بتا دیا آپ نے کہ حدیث حدیث قدسی جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے, بالکل صحیح. جو حدیث رسالت ماب اور آئمہ کی طرف سے ہے وہ ان کی, یہ تو پتہ چل گیا. ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حدیث قدسی ہے, کیا فرق ہے؟ جی, جی دیکھا آپ نے, بس فرق سب سے اہم جو ہے حدیث اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ حدیث قدسی میں معنی پروردگار کے ہیں, الفاظ رسول کے ہیں, یعنی مفہوم جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ پروردگار کا ہے, لیکن جو الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں, جن الفاظوں میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ رسالت ماب کی ہے. جبکہ حدیث میں معنی بھی ان کے ہیں اور الفاظ بھی ان کے ہیں, یہ سب سے عمدہ فرق. تو صاحب ذخائر نے یہ ایک حدیث قدسی بیان کی ہے کہ جو کہ عبداللہ بن داؤد اور اس کے بعد ابن عباس پہ ختم ہوتی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیمبر گرامی پر
اللہ
پروردگار کے حکم سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد، اللہ تعالی آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور فرماتا ہے، میری عزت و جلالت کی قسم، میں فاطمہ زہرا کے شیعوں کو پاک و پاکیزہ خلق کروں گا۔ یہ شیعہ کیا کریں گے؟ یہ شیعہ اپنے مال و اموال سے حسین کی مجالس عزا میں انفاق کریں گے، انفاق کریں گے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، انفاق کریں گے، نہیں کا ایثار کریں گے، نہیں کا ایثار کریں گے، انفاق کریں گے۔ ایثار اور انفاق کا فرق واضح میں نے خیال کیا تھا، میں نے ایثار اور انفاق میں فرق ہے۔ ایثار یہ ہے کہ میں اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے بعد پھر ان پیسوں سے مجلس کراتا ہوں۔ ایثار کا مطلب یہ، انفاق کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خود ضرورت ہے، انتہائی شدید ضرورت ہے، ضرورت ہونے کے باوجود ان کو میں خرچ کر دیتا ہوں، کس کے اوپر؟ مجلس عزا کے اوپر۔ یہ ہے انفاق۔ بس انفاق اور ایثار میں کیا فرق ہوا؟ ایثار کا مطلب ہوا مجھے ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں، میری ضرورت جب مکمل ہو جائے تو جو بھی میرے پاس ہے، میرا مال ہے، اسی میں پھر میں مجلس کر رہا ہوں۔ کہ انفاق کریں گے، انفاق کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ضرورت پر مجلس کو فوقیت دیں گے، کہا ہماری ضرورت بعد میں پوری ہوتی رہے گی، پہلے مجلس کر دو۔ اس لیے انفاق کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ یہ ایسے ہوں گے فاطمہ کے شیعہ کہ یہ مجلس حسین برپا کرنے میں انفاق کریں گے، اور اس کی زیارت کے لیے، یعنی حسین کی زیارت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ کتنے ہی تاریخ میں واقعات ایسے ہیں ہمیں ملتے کہ جب بادشاہوں کی طرف سے زیارت پہ جانے والوں کے لیے کوڑوں کا حکم ہوا، کوڑے کھائے، کہا کہ زیارت پہ جاؤ گے تو تمہیں ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا، کٹوائے، کہا نہیں دونوں ہاتھوں کو کٹوانا پڑے گا، کٹوائے، کہا نہیں ایک ہاتھ اور ایک پیر کو کٹوانا پڑے گا، کٹوائے، کہا نہیں دو اگر افراد جا رہے ہیں تو ایک کو قتل ہونا پڑے گا تو پھر دوسرے کو اجازت ملے گی، تو پھر شہادتیں بھی دیں۔ اور وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جس میں ایک جوان بیٹا اپنی ضعیفہ ماں کو زیارت کے لیے لے کے گیا، اور جب کربلا کے نزدیک پہنچا اب انہوں نے کہا کہ تمہیں سزا ملنی ہے، تم کیوں آئے زیارت کے لیے؟ کہا ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے، ہاتھوں کا قانون تو پرانا ہو گیا۔ کہا اچھا پیروں کو کاٹنا ہے؟ کہا نہیں وہ بھی قانون تبدیل ہو گیا۔ کہ اب نیا قانون کیا ہے؟ کہا اگر دو افراد ہیں تو دو میں سے ایک کو قتل ہونا پڑے گا، دس افراد ہیں تو پانچ کو قتل ہونا پڑے گا، پانچ کو اجازت ملے گی۔ اب بوڑھی ضعیفہ جو اندھی تھی، جو بینائی نہیں رکھتی تھی، ایک ماں اور اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو قتل کیا جائے، کیسے برداشت کر سکتی؟ وہ فوراً ماں نے کہا ہم بیٹا میں نیچے اتارو، اور سپاہیوں سے کہا کہ مجھے قتل کر دو۔ اب ماں کی تو پوری عمر کی آرزو کربلا کی زیارت، اور کربلا سامنے، پوری عمر کی، اب جوان بیٹا کیسے برداشت کرے گا کہ جس ماں نے مجھے پالا ہے वो माँ मेरे ही सामने कत्ल कर दी जाए। आगे बढ़ता है, कहा नहीं माँ को छोड़ दो, मुझे कत्ल कर दो, मुझे कत्ल कर दो। जब जवान आगे बढ़ता है तो सिपाहियों का बूढ़ी तो चंद सालों में मर जाएगी, किसको कत्ल करना बेहतर है? जवान को। इस जवान को वहां पे कत्ल किया, और उसके बाद फिर वो तफसील है वाकई की कि किस तरह से वो खातून फिर ज़ईफ़ा आगे गई और उसकी इमाम ने मदद की। कितनी कुर्बानियां दी, हदीस कुदसी में कुर्बानियों का जिक्र, हदीस कुदसी परवरदिगार जिक्र कर रहा है। क्या इसकी यानी हुसैन की ज़ियारत के लिए अपनी जान तक देंगे? अभी शियों की सिफात बता रहे कि मैं कैसी खिलकत को खल्क करूंगा फातिमा के लिए, फातिमा के लिए। जब वो सवाल हुआ था ना रसालत माफ से कि बाबा आप होंगे क्या? नहीं। क्या अली होंगे? क्या नहीं। क्या मैं होंगी? क्या नहीं। तो अब रुखसारों पे फातिमा के आंसू गिरना शुरू हुए। बेटा क्यों रो रही हो? क्या बाबा आप भी नहीं होंगे, बाबा अली भी नहीं होंगे, बाबा मैं भी नहीं होंगी, तो मेरे मजलूम हुसैन पे गिरिया कौन करेगा? ये हदीसों को सुना सके कि मैं कौम को खल्क करूंगा, हदीस कुर्सी में कि उसकी ज़ारत के लिए जान तक देंगे। और कहते हैं कि हुसैन की आजादारी और मजालिस बर्पा करेंगे, उसकी याद को ताजा रखेंगे, खालिसाना इस पर अश्क बहाएंगे, खालिसाना। अब खालिस की तारीफ में यहां पे कैसे करूं, खालिस किसे कहते हैं? खालिसाना इस पर अश्क बहाएंगे। और ए रसूल आगाह कर दो कि जो भी हुसैन की अजा में एक दरहम खर्च करेगा, कयामत के दिन फरिश्ते एक एक दिरहम के लिए उसके बदले 70,000 हसन अदा करेंगे कि एक और परवरदिगार इन आजादारों के लिए क्या करेगा? जन्नत में एक कस्र तैयार करेगा। इसका एड्रेस, दो एड्रेस हैं, असली किताब इसकी तज़ल्लुमुज़्ज़हरा सफ़ा नंबर 73, और अगर कोई दूसरी किताब चाहे इसका एड्रेस तो वो ये है, एक फारसी की छोटी मुख्तसर सी किताब है, बर गिरफ्ते अज हमराह मुहर्रम व सफ़र, इसमें भी ये वाक़ ये हदीस मौजूद है। बर गिरफ्ते यानी इस तरह से लिख लें आप लोग इसका नाम कि मुहर्रम और सफ़र में साथ रखने वाली किताब, उर्दू में ये तकरीबन बनेगा, मुहर्रम और सफ़र में साथ रखने वाली, चूँकि रवायात और अहादीस को उसमें जमा कर दिया है, एक मुबल्लिग के लिए एक आसान किताब है कि वो अपने साथ रखिए, इसमें से किसी भी रवायत को लेकर वो कहीं पे भी मजलिस पढ़ सकता है। जी राइटर में तो यार नहीं किया मैंने, देखा नहीं इसको। ये किताब मारूफ है, बहुत मारूफ किताब है, हमराए मुहर्रम सफ़र किताब। जी देखें तज़ल्लुमुज़्ज़हरा यानी जहरा पर होने वाले जुल्म का जिक्र, यानी जिक्र तज़ल्लुमुज़्ज़हरा सलावतुल्लाह, और इसका सफ़ा नंबर है 73। इसी तरह से बहुत मारूफ किताब है मुहर्रम और सफ़र में साथ रखने वाली किताब, उर्दू में ये तर्जुमा उसका बनेगा, इसमें भी इस हदीस को बयान किया गया। अब जब आपने ये हदीस सुन ली, हदीसें वो भी हदीसें कुदसी सुनी, تو اس حدیث کے بعد گریہ کے حوالے سے رونا، آنسو بہانا، احادیث بہت کثرت کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے کہ میں اگر ان احادیث کو یہاں بیان کروں شاید ہفتوں لگ جائیں گے فقط گریہ کے اوپر جو احادیث ہیں. اس لیے صرف نظر کرتے ہوئے فقط ایک خلاصہ مطلب بتانا، اور وہ یہ ہے کہ یہ گریہ و زاری جو انسان شہدائے کربلا کے لیے عزاداری میں کرتا ہے، یہ خود موضوعیت رکھتا ہے، نہ طریقیت. واضح ہو رہی میری بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ خود شہدائے کربلا پر گریہ کرنا موضوعیت رکھتا ہے، نہ طریقیت. نہیں واضح ہوا آپ لوگوں کے لیے موضوعیت کیا ہے اور طریقیت کیا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں پروردگار کے لیے، خوب دقت کیجیے گا، میں نماز پڑھتا ہوں پروردگار کے لیے. کس لیے؟ تاکہ میں اس کا تقرب حاصل کر سکوں. ٹھیک ہے؟ یا کوئی نیک کام انجام دیتا ہوں، کوئی بھی نیک کام، کس لیے؟ تقرب کے لیے، تقرب الہی کے لیے. اب یہ نماز یا کوئی نیک کام میرا طریقیت ہے، راستہ طریقیت ہے، ایک پہنچانے والی چیز ہے. کہاں پہنچانے والی؟ خدا کی طرف. موضوعیت نہیں ہے، طریقیت ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تقرب الہی. موضوعیت خود منزل کا نام ہے، طریقیت راستے کا نام ہے، موضوعیت خود منزل کا نام ہے. مجلس عزا ہو سکتا ہے طریقیت ہو، لیکن اس کے اندر گریہ و زاری موضوعیت ہے. خود موضوعیت ہے، چونکہ روایات اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ گریہ کرو، آنسو بہاؤ، ایک آنسو بہاؤ جس کی آنکھیں نم ہو گئی، حتی انتہا کو بیان کرتا ہے. حتی فقط آنکھوں کا نم کر لینا، حتی یہ نہیں آنکھوں کا فقط نم کرنا، نہیں رونا آ رہا، کوئی بات نہیں، ایسے انداز اختیار کر لو کہ جیسے رونے والا انداز ہے. حتی یہ جسے تباکی کہا جاتا ہے، تباکی، نہیں رونا آ رہا، کوئی بات نہیں، آنکھیں نم نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں، اچھا انداز اختیار کر لو، اتنی طاقت. تو پھر کوئی تو ہے وجہ. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس ہو سکتا ہے تقرب الہی کے لیے ہو، طریقیت، لیکن گریہ مجلس کے اندر موضوعیت ہے. خود گریہ کیوں؟ اس لیے کہ آدم سے لے کر خاتم سے، اول معصوم سے لے کر آج کے مولا ہمارے امام زمانہ تھا، سب محرم میں عزاداری میں مشغول تھے، سب نے حسین پر شہدائے کربلا پر گریہ کیا. روایتیں موجود ہیں، ایک ایک کے بارے میں روایت موجود. اب میں ساری روایتیں یہاں بیان نہیں کر سکتا، اگر مستقل رکھیں اس موضوع کو تو پھر تفصیل سے بیان کیا جائے. خاندان اہل بیت کے دوسرے افراد سے لے کر اور ہمارے مراجع کرام تک، ہر دور کے مرجع، آج تک ان کی یہ روش ہے کہ آج بھی ان کے بیوت میں ہر ہفتے مجلس ہوتی ہے. زائرین جانے والے ہیں، جائیں اور جا کے دیکھیں، کسی کے یہاں شب جمعہ میں ہوتی ہے یا کسی کے یہاں صبح جمعہ میں ہوتی ہے، کسی بھی مرضی کے یہاں چلے جائیے، چیک کرنا چاہیں چیک کریے، جائیے کسی کے ساتھ، کوئی بیت خالی نہیں ملے گی مجلس سے. خیر ان کا طریقہ بھی ہے، ان کا طریقہ یہ کہ بعض مراجع جو ہیں وہ بالکل اس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں کہ عموماً جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ آئمہ لوگوں کا استقبال کیا کرتے تھے. اب وہ کچھ چیزیں میں نے تحریر کی ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ کہ اگر وقت ملا، ظاہراً نہیں لگ رہا، تو انشاءاللہ بیان کروں گا. خود در حقیقت عزاداری خود شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے. عزاداری خود ایک مصداق ہے، عزاداری خود ایک مصداق ہے شاعر اللہ کا. شاعر اللہ کیا چیز ہیں؟ شاعر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کو کیا قرار دیا؟ شاعر اللہ. بس جو جو قرب الہی کو یاد دلائے، پروردگار کو یاد دلائے، ساری چیزیں آپ کی شاعر اللہ ہیں. اور شاعر اللہ کی کسی بھی طرح سے توہین، کسی بھی طرح سے، کسی بھی طرح سے توہین جائز نہیں ہے. اور مجالس ہی شاعر اللہ میں سے ہیں، کسی بھی لحاظ اس کی توہین کرنا یا ان سے منسوب کسی چیزوں کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. رسالت ماب کی حدیث، رسالت ماب فرماتے ہیں پروردگارا حسین پر گریا کرنے والوں پر اپنی رحمت اور شفقت سے ان پر درود بھیجتا ہے. کیا فرمایا؟ پروردگارا اپنی رحمت اور شفقت سے عزاداروں پر، یعنی گریا کرنے والے وہی عزادار، درود بھیجتا ہے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی کی بہار الانوار 44 جلد صفحہ نمبر 304 پہ یہ حدیث موجود ہے. اور عزاداروں کے لحاظ سے، ابھی ہم عزاداروں کی بات کر رہے ہیں، عزاداری پر تو ہم آئے نہیں ہیں ابھی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں امام سجاد علیہ السلام کو ایک وصیت کی. اس وصیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بلکہ ایک جملے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ میرے بیٹے، آخری وقت ہے امام کے، اس کو یاد رکھیے گا. اس وقت یہ وصیت کر رہے ہیں امام سجاد کو. عظمت عزادار کے حسین کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرے شیعوں کو، میرے بیٹا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. یعنی کون سلام کہہ رہا ہے؟ امام حسین. بیٹا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا، میرا بابا غربت کے عالم میں اس دنیا سے چلے گیا. اور بیٹا، ان سے کہنا کہ میرے بعد ان پر گریا و زاری کرنا، یعنی حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ماتم کرنا، مجھ پر رونا، اور ان پر اس دنیا کے جانے کے غم میں اپنے اشک بہانا، یہ روایت یہاں پہ ختم. کتاب شجرہ طوبہ صفحہ نمبر 45. اسی لیے حضرت سجاد امام زین العابدین علیہ السلام جب تک زندہ رہے کربلا والوں پر آنسو, بعض روایت میں کہا 40 سال تک امام نے کربلا والوں پر آنسو بہائے, 40 سال تک کھانا آیا آنسو, پانی پیا آنسو, پانی دیکھا آنسو, بازار سے گزرے آنسو, ہر وقت روتے رہتے تھے 40 سال. حتی بکائین میں ان کا شمار ہوا کہ 4 ایسی ہستیاں کہ جن جو کثرت کے ساتھ روتے تھے. اور حدیث میں ہیں کامل الزیارات کی صفحہ نمبر 101 پر یہ حدیث موجود ہے. کیا حضرت سجاد کی جو حدیث ابھی میں نے بتائی ہے, 40 سال تک گریہ کرتے رہے, آنسو بہاتے رہے, وہ جلال العیون میں علامہ مجلسی کی صفحہ نمبر 836 پر موجود ہے. اور یہ حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ حدیث کامل الزیارات کی صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے. اور یہ حدیث کس کے حوالے سے؟ یہ حدیث ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے. راوی کہتا ہے کہ میں تعجب میں ہوں کہ جس دن حسین کا نام آ جاتا ہے اس وقت اس دن امام صادق کی طبیعت اور حالت تبدیل ہو جاتی ہے, حتیٰ رات تک ان کے چہرے پہ ہم کسی قسم کی مسکراہٹ نہیں دیکھتے. یہ عام دنوں کی بات کر رہے ہیں, یہ عام دنوں کی بات ہے, نہ کسی خاص دن کی, عام دن کی بات ہے. اور اگر ایام عزاں ہوں وہ تو الگ حالت ہوگی, پھر اس سے اندازہ کریں. کامل الزیارہ صفحہ نمبر 101. اور دوسری حدیث کہ امام, وہ بھی چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک صحابی امام کی خدمت میں موجود تھا اور دوسرے اصحاب بھی وہاں پر موجود تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے حسین کے نام کا ذکر کر دیا اس محفل میں, نام لیا ہے حسین کا. بس حسین کا نام سننا تھا کہ امام جعفر صادق نے بہت گریہ کیا, اتنا گریہ کیا کہ ہم سب نے مل کر ان پر گریہ کیا, اور اس کے بعد امام نے سر کو بلند کیا اور فرمایا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. ابھی غور سے سنو, کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حسین کو یاد کرے اور ان پر گریہ نہ کرے. یعنی تعجب سے امام فرما رہے ہیں کہ جو حسین کا نام سنے ان کو یاد کرے اور اس پر آنسو نہ بہائے, گریہ نہ کرے. اچھا مومن سے انکار کرے, مومن نہیں ہو سکتا ایسا. بہار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 304. زید حشام, دیکھیں آپ ابھی تک جتنی بھی باتیں میں نے آپ لوگوں کو کہی ہیں بتائی ہیں میں صرف روایتیں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے, کو اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. یہ روایتیں آئمہ کی عصمت کے کلام وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. زید حشام کی روایت کہ ہم چھٹے امام کی خدمت میں یعنی امام صادق کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ ایک عرب کا مشہور شاعر جعفر بن عفان جعفر بن عفان اس محفل میں داخل ہوئے. جیسے جعفر داخل ہوئے امام نے اس کا خوب احترام کیا, بہت احترام کیا, بڑی عزت دی. ہم سب تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ امام ایک شاعر کو اتنی عزت. کہا نہیں عفان تم میرے برابر میں آ کے بیٹھو. امام نے اس کو خوب احترام کیا اس کا, اس کے بعد اپنے پاس بٹھایا, اس کے بعد کہا کہ جعفر. جعفر نے کہا لبیک یا ابن رسول اللہ. کہا سنا ہے تم میرے جد حسین کے لیے بہت عمدہ اشعار کہتے ہو. میرے جد حسین کے لیے بہت عمدہ اشعار کہتے ہو. شاعر نے, جعفر نے جواب دیا جی یا ابن رسول اللہ, تو کیا تم ہمارے لیے آج وہ اشعار پڑھو گے؟ اب یہ امام فرمائش کر رہے ہیں جعفر سے. کہا جی مولا کیوں نہیں. اب جعفر نے اشعار پڑھنا شروع کیے اور امام نے گریہ کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ ان کی آواز بلند ہو گئی گریے سے اور اتنے آنسو جاری ہوئے کہ ان کی محاسن اس سے تر ہو گئی. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا اے جعفر معلوم ہے اس محفل میں اللہ کے مقرب ملائکہ بھی تھے جنہوں نے تمہارے اشعار پر خوب گریہ کیا. اب یہ جعفر کو بتا رہے ہیں مولا کہ خوب گریہ کیا, یہاں تک کہ ہم سے بھی زیادہ گریہ کیا. یہ ایک روایت. امام موسیٰ کاظم سے ایک روایت ہے کہ جس وقت محرم شروع ہوتے تھے تو میرے بابا کے چہرے سے اصل مسکراہٹ چلی جاتی تھی. محرم قریب ہے, نیا لباس, انتظام مجلس کے لیے انتظام کرنا ہے, بالکل صحیح ہے. ہم اب موقع لگا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے انتظام کرتے تھے آئمہ. آئمہ نے مجالس کی ہیں. اچھا ایک سوال یہ, گھر پہ مجلس کرنے کا کیا وہ ہے؟ کچھ ہے روایت؟ میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو کس طرح سے کیا. شاعر دیبل خزائی امام کی خدمت پہ پہنچے. کہا دیبل اشعار پڑھو. دیبل نے اشعار پڑھنا شروع کی. امام نے خوب گریہ کیا اور گریہ کرنے کے بعد کہا دیبل دیبل رک جاؤ. روک دیا دیبل کو اور یہاں رکنے کے بعد حکم دیا کہ پردہ لگاؤ. اب پردہ لگائے گا. کہا سارے اہل بیت کو جمع کرو اس پردے کے پیچھے. کہا سب آ گئے؟ کہ جی مولا سب آ گئے. کہا دیبل اب دوبارہ پڑھنا شروع کرو. راوی کہتا ہے کہ یہاں تک کہ جب دیبل نے اشعار پڑھے ہیں, مرثیہ پڑھا ہے, تو اتنی زیادہ آواز بلند ہوئی اہل بیت کی کہ ان کے رونے اور چلانے کی آوازیں ہمارے کانوں تک آنے لگیں. پھر امام نے کہا دیبل بس رک جا. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو دیبل جب تک زندہ رہنا اسی طرح ہماری ہمارے مددگار اور ناصر بن کے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین پر گریہ کرنا تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے. یہ روایت ہے. اس کا ایڈریس بعد میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. بس اندازہ یہ ہوا کہ مرثیہ مجلس اور اس طرح کے جو کربلا کے حوالے سے جو بھی کام کیے جا رہے ہیں وہ تقریباً ایسے ہیں کہ جیسے ناصر و مددگار ہونا، اس روایت کہتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. کوئی شخص غم حسین میں، کربلا کے شہدا کے غم میں، مجلس میں نالا و فریاد کرے، آیا واقعاً اس کی بھی اہمیت ہے؟ جی ہاں، امام صادق علیہ السلام چھٹے امام اپنی جانواز، غور کیجئے گا اس روایت پر، روایت پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں بتا رہا آپ کو، روایت سے اپنی جانماز جس پہ وہ نماز پڑھتے تھے، اپنی جانماز پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کیا فرماتے ہیں؟ باریلہا، ان آنکھوں پر جو ہماری محبت میں گریاں کنا ہیں، باریلہا، ان آنکھوں پر جو ہماری محبت میں گریاں کنا ہیں اور جن کے دل ہمارے غم میں غمگین ہیں اور ہمارے غم میں فریاد و نالہ کرتے ہیں، یعنی آواز کو بآواز بلند گریہ کرتے ہیں، ان کو اپنی رحمت میں قرار دے. یہ کسی اور کی ہے دعا نہیں ہے، یہ چھٹے امام کی دعا ہے. علامہ مجلسی، بہار الانوار، جلد نمبر 45، صفحہ نمبر 313. پھر چھٹے امام سے روایت، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر لوگوں کو یہ معلوم چل جائے، یہ پتہ چل جائے کہ حسین پر گریہ کا ثواب کتنا ہے، تو لوگ اپنی آخری سانس تک حسین پر گریہ کرتے رہنے کی آرزو کرتے رہیں گے. اور دوسری ایک روایت کس سے؟ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام سے. راوی کہتا ہے کہ امام سجاد کو میں نے دیکھا کہ امام سجاد سجدے میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں بڑے بلند آواز سے. میں قریب گیا، سنا کیا کہہ رہے ہیں امام. اب اس نے روایت کی، امام کیا کہہ رہے ہیں سجدے میں، امام سجاد کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ باریلہا، ان عزاداروں کو اپنی رحمت میں قرار دے کہ جنہوں نے ہماری مصیبتوں پر ہماری محبت میں ان کی گریہ بلند ہوتے ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں. علامہ مجلسی، بہار الانوار، 98 جلد، 98، صفحہ نمبر 51، اور دوسری کتاب کامل الزیارات ابن قولیہ کی، کامل الزیارات، صفحہ نمبر 117. اسی میں، اسی یہ دونوں ایسی ایڈریس ہیں. अब मातम करना, देखें गिरिया की हमने बात की, हमने जो है वो आवाज बुलंद करके चीख चीख के, वो तो बल्कि एक और भी रवायत यकीन तौर पर आपने सुनी होगी कि इमाम सादिक ने मजलिस का एहतमाम किया, मजलिस के एहतमाम करने के बाद एक सहाबी जो है वो जब मजलिस ख़त्म हो गई, वो सहाबी जब बाहर निकलने लगा, कहा उसका नाम लेके सो जहन में नहीं है कि उससे पूछा कि तुमने जो है वो गिरिया नहीं किया मेरे जद के ऊपर, कहा नहीं मौला आपने, कहा मैं कितना गिरिया कर रहा था, हाँ रियाहान रियाहान भी शरीफ पर मारूफ है और मजालिस में अमूमन जो है ये पढ़ी जाती है रवायत, नहीं रियान तुमने गिरिया नहीं किया हम पर, कि मौला वो इतना तो गिरिया किया, देखें कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं देख रहा तुम घुट घुट के रो रहे थे, तुम्हारा जो गिरिया था वो घुट घुट के था, यानी अंदर अंदर रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे, इस तरह से ना रोया करो, इस तरह से रोया करो कि जिस तरह मेरी माँ जहरा हुसैन पर होती है, ऐसी माँ के जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया हो। इसीलिए सीना जनी, मातम करना, काला लिबास पहनना, काला लिबास, काला लिबास ना फकत ये कि मकरूह नहीं है आज के जो हमारे आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी और आय रहबर के नज़दीक भी, जिसे अमूमन कहते हैं आम जिंदगी के अंदर बगैर वजह के अगर कोई शख्स काले लिबास पहने, जो मशहूर है कि शायद मकरूह है, और ये इन दोनों की नज़रें ऐसी हैं, ये आज के मराजे जो हैं वो ये फरमाते हैं कि नहीं मकरूह नहीं है, पहन सकते हैं लिबास काला, लेकिन साथ में एक और चीज़ फरमाते हैं, कहते हैं लेकिन अगर अज़ाए हुसैन करबला के शौ गम में मुहर्रम और सफ़र में अगर कोई काला लिबास पहने तो आए सिस्तानी और दूसरे मराजे जो हैं वो मुस्तहबाब के कायल हैं, इस्तहबाब कहते हैं मुस्तहब सवाब मिलेगा तुम्हें ख़ास सवाब, इस्तहबाब का माना पता है ना आपको, एक मतलब सवाब आम है, एक मतलब सवाब ख़ास है, इस्तहबाब का सवाब सवाब ख़ास है, बस मुहर्रम के अंदर, और सीरत उलमा की अभी बयान करूँगा, इजहार हुस्न करना, इजहार गम करना, ये सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो अहले बैत ने करबला के वाक़े के बाद अंजाम दी, और इमाम चौथे इमाम इनके सामने मौजूद थे, आपको मालूम है इमाम के ऊपर वाजिब है कि अगर उनके सामने कोई जायज़ काम नहीं हो रहा उसको रोकें, इमाम ने नहीं रोका, इसका मतलब क्या हुआ जैसे बस काला लिबास पहनना जायज। इमाम हुमैनी फरमाते हैं कि आज़ादारी और सीनाजनी मातम, आज़ादारी और सीनाजनी सैयदुश शहदा के लिए अफजल आमाल में से है, ये इमाम हुमैनी का इशारा है रज़ुल्लाह प्याम आशूरा किताब का नाम और सफ़ा नंबर 49। आयतुल्लाह उज़्मा मराशी नजफ़ी फरमाते हैं, ज़ईफ़ी के आलम में उन्होंने फरमाया कि जब तक हम जवान थे तो हम तालिब इल्मों के साथ अय्याम मुहर्रम और अय्याम अज़ा में रात रात भर सीनाज़ानी और आज़ादारी करते थे, ये भी प्याम आशूरा किताब में मौजूद है सफ़ा नंबर 48 में। एक और किताब है कोकब इश्क, इसके सफ़ा नंबर 355 पर ये मौजूद है। आयतुल्लाह मुज्तहदी तेहरानी, कुछ ही शायद 2 साल हुए इनके इंतकाल को, आयतुल्लाह मुज्तहदी तेहरानी फरमाते हैं अय्याम शहादत में, हम हर दफ़ा दर्स देते हैं लेकिन अय्याम शहादत में हमारा दर्स आज़ादारी में तब्दील हो जाता है, यह आयतुल्लाह मुज्तहदी तेहरानी फरमा रहे हैं, बहुत मारूफ। ایام شہادت میں ہمارا درس عزاداری میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ غور سنیے کیا کہہ رہے ہوں, کیونکہ ہمارا یہ ماتم, یہ سینہ زنی, یہ عزاداری ہی ہمارا اصلی درس تو ہے, اصلی درس. پھر وہ ارشاد فرماتے ہیں طالب علموں کے درمیان میں درس دے رہے تھے, اس میں یہ ارشاد فرمایا, کہا طالب علموں سے نصیحت کی, دیکھو جب کبھی مجلس میں دیکھنا تو اس کے احترام میں اگر اندر نہ جا سکو تو باہر ہی اس کے احترام میں کچھ دیر کے لیے, کچھ لہجے کے لیے, کچھ لمحوں کے لیے کھڑے ہو جانا احترام میں, مجلس کے احترام میں, مجلس کے احترام میں جب آواز سنو اس کے قریب سے گزرو اور دیکھو مجلس ہو رہی ہے, اگر بیٹھ سکتے ہو بیٹھو, بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں اس کے احترام میں کچھ لمحے کھڑے ہونا پھر چاہے چلے جانا. یہ احترام ہے شاعر اللہ کا, کیونکہ مجلس کو علماء شاعر اللہ کہتے ہیں, اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا. اور اگر کہیں سے جلوس دیکھو تو اس میں شامل ہو جانا, شامل ہو جانا, ایسا نہ ہو تمہارا علم, تمہارے درس, تمہارا یہ لباس اس شرکت میں معنی بنے, اس شرکت کرنے سے روکے تمہیں, یہ نہیں ہرگز کرنا. یہ نصیحت ہی آیت اللہ مجتہدی تہرانی کی طلاب کو, یہ ہے آداب طلاب, کتاب ہے کافی زخیم ہے, آیت اللہ ان کے حوالے سے لکھی گئی ہے. آداب طلاب کی پہلی جلد صفحہ نمبر 239. دیکھیں کالا لباس ہمیشہ عزاداری کی علامت ہے, چاہے کوئی مذہب ہو, دنیا کا کوئی حصہ ہو. حضرت, اگر ہم قدیم دیکھیں تو حضرت جعفر طیار کی جب جنگ موتا میں شہادت ہوئی تو ان کی زوجہ اسماء بنت امیس کو رسول نے حکم دیا کہ جعفر کی عظمت اتنی زیادہ ہے تم اس کے غم میں سیاہ لباس پہنو, انہوں نے پہنا. شہدائے احد کے وارثین نے شہادت کے بعد کالا لباس پہنا. امام حسین کی شہادت کے بعد ایک روایت ہے, میں ایڈریس بھی دے دیتا ہوں آپ کو, یہ بہت عمدہ روایت ہے. حسین کی شہادت کے بعد, یہ روایت کی جمع, حسین کی شہادت کے بعد فرشتے نے ندائے آسمانی دی, کیا دی, اے لوگوں عزا کے کپڑے پہنو, عزا کا لباس پہنو, کہ فرزند رسول آج مارا گیا, اس کے سر کو آج تن سے جدا کر دیا گیا. اس روایت کو نقل کیا ہے مستدرک الوسائل میں, مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 328. جب شام سے اہل بیت اسرا کو رہائی ملی تو حاکم وقت سے جو سب سے پہلی فرمائش پیغام گیا وہ کیا گیا, کہا ہمارے لیے سیاہ لباس کا اہتمام کرو, ہم چاہتے ہیں عزاداری کریں. سب اہل بیت نے سیاہ لباس پہنا. بہار الانوار 45 جلد میں یہ واقعہ موجود ہے. آیت اللہ عظمہ مرشی نجفی کی وصیت, اب میں اس کی تفصیل یقینی طور پہ آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ سیاہ لباس وہ پہنتے تھے, کہا کہ رومال ان کا تھا ایک خاص جس میں آنسو پوچھا کرتے تھے کہ میرے ساتھ دفنانا ان سب چیزوں کو. آیت اللہ عظمہ شاہ آبادی حضرت امام خمینی کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی فرماتے ہیں کہ محرم اور سفر میں حتماً سیاہ لباس پہنو, اس قول کو نقل کیا ہے سیل عشق صفحہ نمبر 57 پہ. مرحوم شیخ حسن علی نجابت، مرحوم آیت اللہ، مرحوم شیخ حسن علی نجابت شاگرد ہیں خاص آیت اللہ قاضی طباطبائی اور آیت اللہ انصاری حمیدانی کے، یہ دونوں کے شاگرد خاص. کہتے ہیں سیاہ لباس تو دور کی بات ہے، کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ مرحوم شیخ حسن علی کے لیے. کہ سیاہ لباس تو بہت دور کی بات ہے کہ مرحوم شیخ حسن علی نجابت جب بھی عزا برگزار یعنی برپا کرتے تھے تو تمام کی تمام لوگوں کے لیے جو نیاز پکایا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے، اور اسی پر فخر بھی کیا کرتے تھے. البتہ کہ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے کاموں کو انجام دیتے ہیں. مثلا ایران قوم میں ایک آشپز کہتے ہیں، باورچی خانہ، کچن، کینٹرنگ جسے آپ لوگ کہتے ہیں، آشپز امام حسین. ادھر محرم شروع ہوا، اس کا جو ہے وہ جو پکانے کا انتظام ہے، جو بھی کریں آپ چیزیں لا کے دے دیں ہم پکا کے فری دیں گے، امام حسین کے پیسے نہیں لیتے پکانے کے. یہ ہمارے بھی ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں نے محرم کو ایک ذریعہ آمدنی اس کو قرار نہیں دینا چاہیے. واقعاً غم کا دن ہے، حسن کا دن ہے، اور یہ ایام ان میں تو آپ کو بالکل جس طرح سے جنہیں میں نے مثال دی آشپز امام حسین جو معروف ہے وہاں پہ، اس طرح کے اقدام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس کو جو بھی آپ کی وہ ہے اس سے لے لیں، اس کے بعد کہیں گے نہیں آج یہ محرم امام حسین کے لیے پیسہ، سارا کچھ تو ہماری زندگی سب کچھ حسین کے صدقے میں ہیں، حسین جو قربانی دی اس کے تحت ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، جو کچھ ملا ان کے ذریعے سے مل رہا ہے. کیا ہم یہ کام بھی نہیں انجام دے سکتے کہ چلو حسین کے لیے کبھی نہیں دیں؟ واقعی ایسا کرنا چاہیے. کاہے کی اسدار، کاہے کا نام شیعہ، کہ محبت اہل بیت عمل کر کے دکھاؤ، کرو عملی اقدام. بار یہ واقعہ کتاب افلاکیان خاک نشین، کتاب کا نام ہے افلاکیان خاک نشین، صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے. ٹائم ہمارا جو ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں. آخر میں اسی مجلس کے حوالے سے فقط ایک واقعہ ہے، کتاب کا نام ابھی بتا دیتا ہوں، اسی پہ میں درس کا ختم کروں گا. کتاب کا نام ہے خاطرات 60 سالہ خدمت گزاری حسین. خاطرات یعنی کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جی توازو، نہیں نہیں خاطرات نہیں، فارسی میں خاطرات، خاطرات بولتے ہیں ہاں، جیسے ہوتے ہیں کہ پاکستان بنتے وقت یہ ہوا اور یہ واقعہ ہوا سب مجھے یاد ہے. جی نہیں کہانی نہیں، کہانی نہیں، پاکستان بنتے ہوئے میں مثال دے رہا ہوں، پاکستان بنتے ہوئے جو ہوا. آپ بیتی کہہ دیں، ہاں خاطرات، آپ بیتی، یادداشت یا واقعات جو میرے ساتھ مجھ پر گزرے، اس کو کہتے ہیں فارسی میں، کہتے ہیں چونکہ فارسی کتاب ہے یہ، خاطرات یعنی جو واقعات پہلے میرے ساتھ پیش آئے، کہانی نہیں حقیقتا. خاطرات 60 سال یعنی 60 سال کے وہ واقعات، وہ یادیں، یادیں کہہ سکتے ہیں خاطرات کو، وہ یادیں جو 60 سال خدمت گزاری امام حسین میں پیش آئے. یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر اس کا 66 ہے. واقعہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو، البتہ کہ اگر میں خیر میں شاید اگر ہوا تو باقی یہ بتا دوں گا، ورنہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر واقعہ کہ اگر میں نے یہ بتا دیا آپ کو تو آپ کو واضح ہوگا کہ اس عزاداری کی اہمیت ہے کیا. ابھی کچھ بھی نہیں بتایا. خیر خلاصہ یہ کہ ذاکر اہل بیت اس کتاب میں لکھا، ذاکر اہل بیت نام شاید تھا اس میں، چلیں کوئی بات نہیں، ذاکر اہل بیت نے خواب دیکھا. خواب دیکھا، کس کو دیکھا خواب میں؟ دیکھا امام حسین تشریف لائے. امام حسین تشریف لائیں، کہا اس سے اچھا کیا موقع ہوگا، ایام عذابی ہیں، ایام محرم ہیں، تو امام سے کچھ سوال کر لیا جائے. کہا مولا آپ مجالس میں تشریف لاتے ہیں؟ تو اب خواب میں مولا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں ساری مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں. اچھا جس علاقے کے وہ رہنے والے تھے اس کا نام لے کے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ اس علاقے میں ہمارے محلے میں سب کہنا ہاں سب میں جاتا ہوں. کہ مولا کوئی ایسی مجلس کہ جس کے لیے آپ بہت زیادہ اہمیت کے قائل ہوں کہ اس میں تو لازمی جانا ہے؟ کہنے ساری مجلس ہیں، ساری مجلس جو تمہارے علاقے میں ہوتی ہیں ساری مجلس. کہا نہیں مولا مجھے بتائیے کہ کوئی ایک ایسی مجلس جو ہمارے علاقے میں برپا ہوتی ہو اور جس کی آپ جس کا انتظار تک کرتے ہوں کہ اس کے گھر مجلس ہوگی جاؤں گا میں، یعنی اتنی اہمیت. کہا نہیں ساری ہیں. کہا نہیں مولا آپ بتا نہیں رہے، آپ کو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی قسم ہے، آپ بتا دیں. جب اکبر کی قسم دی تو مولا حسین نے بتا دیا، کہا نہیں قسم ایسے لیے بتانا ہوگا. کہا تمہارے محلے میں جو ایک وہ ضعیفہ رہتی ہے نا، وہ ضعیفہ اس کے گھر جاتا ہوں، وہ سب سے زیادہ پسند. اچھا ٹھیک ہے، خواب ختم ہوا. اگلے دن یہ اٹھے، اب اس ضعیفہ کے علاقے میں پہنچے، اس جگہ پہ پہنچے، اور ضعیفہ کے گھر پہنچنے کے بعد کہا کہ میں مجلس میں اس کی شرکت کرنا چاہتا ہوں. ساری مجلسوں کو چھوڑ کے اس کے گھر آ گئے. مجلس ہوئی اور مجلس میں شرکت کی، اور مجلس میں شرکت کرنے کے بعد اس ضعیفہ سے ملاقات کی، کہا کہ ضعیفہ تمہارا شوہر بھی ضعیف، تم بھی ضعیف، تو یہ کتنے دن مجلس کرتی ہو؟ کہا جتنے ممکن ہوتی ہیں کر دیتی ہوں، کوئی مہیا نہیں ہے. نہیں عشرہ مہیا نہیں ہے کہ عشرہ کروں گی یا خمسہ کروں گی، نہیں، کبھی کم کرتی ہوں کبھی زیادہ کرتی ہوں. کہا اچھا تو اس دفعہ کتنی ہے؟ کہا آٹھ دس دن ہوں گی. کہا اچھا ٹھیک ہے، تو کیا باقی کی مجلس مجھے دے دو، میں کر دیتا ہوں، باقی کی مجالس مجھے دے دو، سارے اخراجات میں برداشت کروں گا. راز پتا ہے اس کو، اس مجلس کو امام حسین قبول کر رہے ہیں، مجھے دے دو یہ مجالس. کہا نہیں یہ تو میں کام نہیں کر سکتی. کہا کیوں؟ کیوں؟ ظاہر ضعیفہ کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا دیکھ کر آ رہے ہیں اور امام حسین نے اس کو کیا بتایا ہے. کہا نہیں یہ کام نہیں کر سکتی میں. کہا کیوں؟ کہا گھر کا خرچہ تو میرا شوہر ہی اٹھا لیتا ہے، تامین کرنا شوہر کی ذمہ داری، وہ شوہر اٹھا لیتا ہے. میں اس مجلسوں کے لیے سال بھر گھروں میں جا کر کام کرتی ہوں، لوگوں کے کپڑے دھوتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، فقط اس لیے کہ ان مجالس کو برپا کر سکوں. یہ خالص میرے پیسوں سے، میری محنت کے پیسوں کی مجالس ہیں. کہا یہ نہیں لے سکتی میں. تو اندازہ ہوا کہ اگر انسان کا خلوص شامل ہو ان اعضاء کے اندر، اس مجالس کے اندر خلوص شامل ہو، محنت شامل ہو انسان کے، تو حسین ایسی مجالس کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ انشاءاللہ کہ خلوص دل کے ساتھ ایام محرم کا استقبال کریں، اور اس میں جس طرح سے مولا چاہتے ہیں ان کے عزادار بن کر عمل کریں۔
برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔